بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أما رفت والا دامت بركاته مكا إكواز جوكي هفتو سي سنايا جا رہا ہے اسی کو آج سنایا جائے گا تمام حضرت کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ غور سے سماعت فرمائے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا رزق حلال سے نیکی میں رغبت ہوتی ہے عزیزو کسی حالت میں حرام غذا پیٹ میں نہیں جانی چاہیے یہ طے کر لو کہ روزانہ دال روٹی کھائیں گے لیکن حرام کا ایک قطرہ یا لقمہ بھی پیٹ میں داخل نہیں ہوگا تو سب سے پہلی چیز جو رکاوٹ ہے میرے بھائیوں وہ ہے حرام حرام جس پیٹ میں جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس جسم کو نیک کام کی توفیق نہیں دیتے اس لیے مجالس علماء حق مجالس مشائخ مجالس بزرگاں اور مجالس نیکا سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہر سالک کو کرنا چاہیے جو ہر مؤمن کو کرنا چاہیے مجلس میں آنے والے ہر شخص کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حرام سے خوب پاک رکھے اور مشتبہات سے اپنے آپ کو بچائے ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شبہ کی چیز میں پڑ گیا سمجھ لو کہ وہ حرام میں گر گیا اس لیے کہ اگر ایک چیز میں تردد ہے اور شک ہے اس کا معنی یہ ہے کہ پاسبلٹی ہے حلال اور حرام دونوں کی اور جب یہ بات ہے تو حرام میں واقع ہو سکتا ہے اس لیے خوب احتیاط کرنا چاہیے میرے بھائیو رزق حلال اور عقل حلال کے ساتھ ساتھ لباس بھی حلال مال کا ہونا چاہیے پینا بھی حلال کا ہونا چاہیے حلال کا بہت زیادہ اہتمام کرو حلال روزی اگر جسم میں اترے گی تو بہت نفع ہوگا جس طرح حرام کے پیٹ میں جانے سے نیکی کی رغبت نہیں ہوتی اور گناہوں کی رغبت ہوتی ہے اسی طرح جب حلال کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو گناہ کی رغبت ختم ہو جائے گی اور نیکیوں کی رغبت پیدا ہو جائے گی دیوبند میں ایک شخص تھا بیچارہ غریب آدمی اس کا کام یہ تھا کہ جنگل میں چلا جاتا تھا گھاس اور اس کی گٹھری باندھ کر شہر لے آتا تھا دیوبند شہر میں جن لوگوں کے گھروں میں گائے بھینس ہوتی تھی وہ لوگ اس سے گھاس خرید لیتے تھے ہوتا یہ ہے میرے بھائیو خاص کر جتنے یہ میرے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ شہر کے اندر 50 گھر ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں گائے بھینس ہوتی ہے تو یہ لوگ اس قسم کے غریب لوگوں سے گھاس کاٹ کر لے آتے ہیں ان سے خرید لیتے ہیں اور خرید کر گائے کو بھینس کو کھلا دیتے ہیں ایسا ایک ہی آدمی نہیں ہوتا کئی آدمی ہوتے ہیں اور وہاں دیوبند میں یہ مشہور تھا کہ جو گائے اور جو بھینس اس غریب آدمی کا کاٹا ہوا گھاس کھاتی ہے وہ صحت مند بھی بہت رہتی ہے اور دودھ بھی بہت دیتی ہے
بھائی ہر شخص کو اپنی محنت سے کما کر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث شریفہ میں اس کی ترغیب دی ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر خیر فرمایا اس میں ایک بات تو آپ کی تہجد کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات کو جب سوتے تھے تو آدھی رات تک سوتے تھے یعنی مثلاً پوری رات اگر 6 گھنٹے کی ہے تو 3 گھنٹے سو جاتے تھے پھر اٹھ جاتے تھے، اور 1/3 رات 1/3 رات قیام میں گزارتے تھے، اور رات کا 1/6 حصہ 1/6 یہ پھر آرام فرماتے تھے، یعنی سحری کے وقت پھر دوبارہ سو جاتے تھے. تو آدھی رات سوتے تھے، 1/3 رات قیام میں گزارتے تھے، عبادت میں گزارتے تھے، اور اس کا آدھا حصہ یعنی 6/6 رات رات کا 1/6 حصہ یہ آپ پھر دوبارہ سو جاتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام اللیل کے بارے میں مختلف معمول رہا ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ایسی تھی کہ آپ رات کے جس حصے میں آپ کو قیام کی حالت میں دیکھنا چاہتے تو آپ قیام کی حالت میں نظر آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے تک آپ نے قیام اللیل فرمایا پھر سو گئے، آدھی رات قیام اللیل فرمایا پھر سو گئے، سو گئے آدھی رات کو اٹھ گئے، یعنی رات کے ہر حصے میں آپ نے قیام اللیل فرمایا ہے، کبھی پوری رات آپ نے قیام اللیل فرمایا. مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میرے پاس جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزاری تو سحری کے وقت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونے کی حالت میں پایا. یعنی اکثر اوقات آپ کا معمول یہ تھا کہ سحری کے وقت میں آپ آرام کی حالت میں ہوتے تھے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو معمول تھا وہ چونکہ خدا کے یہاں پسندیدہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آخری وقت میں سو جاتے تھے. آپ کا ایسا معمول بھی تھا کہ آپ لمبی نفلیں پڑھتے تھے، سو کر اٹھتے تھے اور لمبی نفلیں پڑھتے تھے، یا عشاء کے بعد ہی شروع ہو جاتے تھے اور لمبی نفلیں پڑھتے تھے، اور نفلوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھتے تھے، اور وتر کی نماز کے بعد آپ فارغ ہوتے تھے وتر کی نماز سے کہ فجر کی اذان ہوتی تھی، اور فجر کی اذان جب ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، اور 2 رکعت سنت میں پہلے رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، یہ مستحب ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے زمین پر، فرش پر لیٹ جاتے تھے، اور آنکھ بھی لگ جاتی تھی آپ کی، کھراٹے کی آواز بھی کبھی آتی تھی، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب جماعت کا وقت ہو جاتا تھا تو بلانے کے لیے تشریف حاضر ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اور یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اس لیے وہ سو جانا اور کھراٹے بھی لینا اس سے آپ کے وضو میں کوئی خرابی نہیں آتی تھی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے خواب جو ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، تو ان پر سونے کی حالت میں بھی غفلت طاری نہیں ہوتی. رؤی الانبیاء وحیٌ، یہ مجمع علی مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف فرمائی، اس میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیام اللیل کا ذکر فرمایا، دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ داؤد علیہ السلام کا روزے کا معمول یہ تھا کہ 1 دن روزہ رکھتے تھے 1 دن چھوڑ دیتے تھے، 1 دن روزہ رکھتے تھے 1 دن چھوڑ دیتے تھے، اسے صوم داؤد کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ تعالی شانہ کی نظر میں سب سے محبوب روزے یعنی روزہ رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، کہ 1 دن روزہ 1 دن روزہ نہیں، 1 دن روزہ 1 دن روزہ نہیں، یہ سب سے محبوب. یعنی اگر کوئی شخص صوم الدہر رکھنا شروع کر دی کہ روزانہ روزے روزانہ روزے روزہ 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 روزہ. اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص روزانہ روزہ رکھے گا تو پھر تو وہ اس کی عادت ہو جائے گی, خاص طور پر ان ملکوں میں کہ جہاں ایام معتدل ہوتے ہیں, کہ تقریباً تقریباً سحری کا وقت اور غروب کا وقت روزانہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے, ایک آدھ گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. انڈیا ہے, افریقہ ہے, ان ملکوں میں. تو اگر صوم الدہر رکھے گا, روزانہ روزہ رکھے گا, تو وہ اس کی پھر عادت ہو جائے گی کہ صبح 5 بجے کھاتا ہے اور شام کو 6 بجے کھاتا ہے, یہ کھانے کے 2 وقت ہو گئے. مگر ایک دن روزہ رکھے گا تو صبح سحری کرے گا, دوپہر کا کھانا جائے گا, 4 بجے کی چائے بھی جائے گی, اور پھر مغرب کے بعد کھائے گا. اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھے گا تو فجر کی نماز کے بعد چائے پیے گا, دوپہر کا کھانا کھائے گا, پھر عشاء کے بعد کھائے گا, مغرب کے بعد کھائے گا. تو روزانہ کی سسٹم الگ ہوگی. تو جب وہ روزہ رکھے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ میں اپنی عادت اور سسٹم کے خلاف کام کر رہا ہوں, تو مجاہدہ ہوگا. تو سب سے محبوب روزے داؤد علیہ السلام کی یہ دوسری تعریف فرمائی. اور تیسری تعریف یہ فرمائی, چار چیزوں کی تعریف فرمائی. تیسری تعریف یہ فرمائی کہ آپ جو ہیں اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے, یعنی پیغمبر تھے اس کے باوجود خود کماتے تھے اور کھاتے تھے. اب پیغمبر کے توکل سے بڑھ کر تو کسی کا توکل نہیں ہو سکتا, مگر خود کماتے تھے, خود محنت کرتے تھے, خود کام کرتے تھے اور کھاتے تھے. اور چوتھی بات یہ ہے جس کی تعریف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کہ جب وہ میدان میں اترتے تھے جنگ کے لیے تو کبھی بھی بھاگتے نہیں تھے. جو بھی شکل ہو جائے, دشمن کا غلبہ ہو جائے, قلت کثرت شکست جیت, جو بھی شکل ہو جائے, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وکان لا یفر اذا لاقا, اب پیٹ پھیر کر بھاگتے نہیں تھے جب دشمن سے ملتے تھے. تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرمائی, اس میں بطور خاص اس بات کا ذکر کیا کہ آپ اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے تھے. تو کیا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس کے علاوہ اور خصوصیات نہیں ہوں گی, اور خوبیاں نہیں ہوں گی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گنوا سکتے تھے؟ یقیناً ہوں گی, اللہ کے پیغمبر تھے, ان میں خوبیوں کی اور بھلائیوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی. مگر ان خوبیوں میں سے جو قابل ذکر خوبیاں تھیں, ان میں ایک یہ تھی کہ آپ اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے تھے. اب آج کل جو ہے اس میں بہت غفلت برتی جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں پر بوجھ بن کر بیٹھے رہتے ہیں. جن ملکوں میں بینیفٹس نہیں ملتی وہاں لوگ جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے سہارے بیٹھے رہتے ہیں, اپنے باپوں کے سہارے بیٹھے رہتے ہیں. اس ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ سے مانگتے رہتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں پھر بھی کام نہیں کرتے, نہ اسکول میں پڑھتے ہیں نہ مدرسے میں پڑھتے ہیں, ادھر ادھر آوارہ گردی میں مشغول رہتے ہیں, اور جب چاہے تو باپ سے پیسہ, جب چاہے باپ سے پیسہ, جب چاہے باپ سے پیسہ, محنت کرنے کے لیے تیار نہیں. بھائی جو بڑا بھائی ہے وہ کام کر رہا ہے, اس کے سر پہ پڑ جاتے ہیں, یا کبھی کبھی بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے کے سر پہ پڑ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف باتیں فرمائی ہے. اس کی نہیں, محنت کرنی چاہیے, خود کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اب بالغ ہو گیا ہوں, میں خود کا بھی ذمہ دار ہوں اور اپنے بیوی بچوں کا بھی ذمہ دار ہوں, اور آگے جو ہے اگر ماں باپ یا بہنیں, خالائیں, پھوپھیاں, دادا دادی, نانا نانی, ان کی بھی اگر شرعاً ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوتی ہے تو مجھے ان کے لیے بھی کمانا چاہیے. اور اگر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے تو شرعی حدود میں رہ کر اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کیے بغیر اور کما کر اجنبی غریبوں کی بھی مجھے مدد کرنی چاہیے, ان کے لیے بھی سہارا بننا چاہیے. اس لیے کہ یہ ایک صلاحیت اللہ نے دی ہے. جیسے علم ایک صلاحیت ہے, تو علم کے ذریعے ہر کس و ناقص کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے عالم. تو اسی طرح یہ جو طاقت ہے, طاقت جسمانی طاقت, اور جو ذہانت ہے, تو اسے پیسے کمانے میں شرعی حد میں رہ کر اللہ اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کو پامال کیے بغیر صرف کرنا چاہیے, خرچ کرنا چاہیے, اور جو پیسے آئیں ان پیسوں کے ذریعے مدد کرنی چاہیے, خود کی بھی, اپنے اہل و عیال کی بھی, اور آگے جو ہے دوسرے جو محتاج ہیں ان کی بھی. تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کام کرنا چاہیے, نمبر ایک. اور نمبر دو دوسری بات کہ کسی اور پر تو بوجھ نہیں بن رہے ہیں مگر حکومت پہ بوجھ بن رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بینیفٹ کھا رہے ہیں, جوان ہے, کام مل بھی رہا ہے, کام کر بھی سکتے ہیں مگر اس کے باوجود حکومت کے اوپر ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں. تو پولیٹیکلی اور سیاسی اعتبار سے بھی یہ اچھا نہیں ہے. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اگر حکومت سے لیتی ہی رہے گی اور حکومت کو کچھ دیتی ہوئی نظر نہیں آئے گی تو یہ لوگ تو ہر چیز کو دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے یہ قوم ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں. تو ہم مفید نہیں, ہمیں کوئی مفید ہونے کی نظر سے نہیں دیکھے گا. تو مسلمان جن ملکوں میں رہتے ہیں ان ملکوں میں انہیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ وہاں کے باشندے انہیں اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے مفید سمجھیں. اس وقت مسلمانوں سے جو تنفر پھیلتا چلا جا رہا ہے پوری دنیا میں اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں لوگوں کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کہ یہ رہیں نہ رہیں ہمارے ملک کا نہ نفع نہ نقصان. اور بعض قومیں ایسی ہیں کہ پوری دنیا پہ چھا گئی, پوری دنیا پہ وہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرتی ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے محنت کر کے اپنا ایسا سکہ جمایا ہر ملک میں کہ ہر ملک یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا اور اگر یہ بغاوت پر اتر آئے تو مالی قوت ان کی اتنی زیادہ ہے, فائنانشل طاقت ان کی اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا ملک بیٹھ جائے گا. اس لیے ایم پی بھی ان کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں, کیبینٹ بھی ان کی مرضی کے موافق فیصلہ کرتی ہیں, پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ اور صدر اور وزیر اعظم بھی ان کی ہاں میں ہاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کو اپنا لوہا منوایا کہ ہے ہمارے پاس قوت. تو لیتے ہی رہیں, اگر ہم بینیفٹس لیتے رہیں اور دیتے کچھ نہیں, ٹیکس دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں ہزاروں راستے تلاش کرتے ہیں ٹیکس کو ایویڈ کرنے کی اور اس میں ہم چوری کرتے ہیں, اور لینے کا وقت آتا ہے تو اس میں بھی جھوٹ بول کر کے بینیفٹس لیتے ہیں. کما رہے ہیں 300 بتا رہے ہیں 150, کام کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ نہیں کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. اور کچھ لوگ تو کام کرنے کی نیت ہی نہیں کرتے, یہ ڈبل ڈکر ہے, یہ تو کہ کام بھی کرتے ہیں اور بینیفٹ بھی لیتے ہیں. مگر کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ کام کرنا ہی نہیں ہے, وہ 50 بہانے تلاش کر کے کسی طرح سے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسے لے رہے ہیں حکومت سے اور کھا رہے ہیں. اور پھر جو ہے حج کے لیے بھی جاتے ہیں یہ لوگ, عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور تبلیغ جماعت میں بھی جاتے ہیں اور خانقاہوں میں بھی جاتے ہیں, ایک طرف بینیفٹ لے رہے ہیں جھوٹ بول بول کے اور دوسری طرف جو ہے ایسے نیک کاموں میں ان کی شرکت ہوتی ہے. ان کو جب دیکھو تو مسجد میں تسبیح پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, قرآن کی تلاوت میں مشغول نظر آتے ہیں اور ہیں بینیفٹ کے اوپر. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ مستحق بھی ہیں یا نہیں, یہ جو بینیفٹ جو ہے مستحق ہیں یا نہیں, آپ اس کے شرعی اعتبار سے یہ بینیفٹ لینا آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں. آپ جو فارم بھر کر دے رہے ہیں اس میں کسی جگہ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں, جو ڈکلیئر کرنا چاہیے آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں یا نہیں. اگر سچ سچ بول کر کے آپ فارم بھر رہے ہیں, سچ بول کر فارم میں سچ بول کر فارم دے رہے ہیں اور پھر آپ کو بینیفٹ ملتی ہے تو آپ مستحق, مگر اس میں جھوٹ بولتے ہیں, ٹیڑھی بات لکھتے ہیں, مجمل بات لکھتے ہیں اور پھر آپ کو بینیفٹ ملتی ہے, آپ اس بینیفٹ کے مستحق نہیں ہیں. تو اپنے ہاتھ سے محنت سے کمانا چاہیے. اور پھر یہ جو اپنے رشتہ داروں کے کندھوں پہ پڑے رہتے ہیں ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہ حکومت سے سوال کرنا ہوتا ہے. یہ جو سائن کرنے کے لیے جاتے ہیں یا فارم بھرتے ہیں یہ آپ سوال کرتے ہیں, مانگتے ہیں آپ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے کی بہت شدید مذمت بیان فرمائی ہے, سخت مذمت بیان فرمائی ہے مانگنے کی. کوئی مانگے, بھیک مانگے, سوال مانگے. اب یہ گھاس کی گٹھڑی کاٹ کاٹ کر لاتے تھے اور بیچتے تھے, نیک آدمی تھے. تو یہ گھاس کاٹنا اور گھاس کاٹ کر اس کی گٹھڑیاں بنا کر بیچنا, یا لکڑیاں کاٹنا اور لکڑیوں کو کاٹ کر اس کی گٹھڑی بنا کر بیچنا, اس لیے کہ اس زمانے میں گھاس جو ہے جانوروں کو کھلائی جاتا تھا, لکڑیاں جو ہے وہ اس سے چولہے جلائے جاتے تھے, تو لکڑیاں جو ہے وہ فیول ہوتا تھا اس زمانے میں, تو لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچتے تھے. تو یہ لکڑیوں کو کاٹ کر اس کی گٹھڑی بنا کر اپنے کندھے پر اٹھا کر کے آنا, یہ بہت گھٹیا قسم کا کام تھا اس زمانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لو کلاس کے لوگ, غریب لوگ ایسا کام کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص رسی لے کر جنگل میں چلا جائے اور لکڑیوں کو کاٹ کاٹ کر اس کی گٹھڑی بنائے اور رسی سے باندھ کر اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر شہر میں بازار میں آ کر کے بیچے, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور پھر یا تو وہ کچھ دے دے یا انکار کر دے. یہ فرمایا. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ مانگتا ہے, جب مانگتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے جب وہ سوال کرتا ہے تو اس کے چہرے پر سے جو گوشت ہے, جیسے کوئی گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک نقطہ آ جاتا ہے, دھبا آ جاتا ہے, دوسرا گناہ کرتا ہے وہ دھبا بڑھ جاتا ہے, تیسرا گناہ کرتا ہے وہ دھبا اور بڑھ جاتا ہے. تو اسی طرح جب کوئی سوال کرتا ہے, مانگتا ہے, تو یہ اس کے چہرے پر سے گوشت کا تھوڑا ٹکڑا نکل جاتا ہے, یعنی دنیا میں نہیں آخرت کے اعتبار سے. دوسری مرتبہ سوال کرتا ہے تو اور حصہ چلا جاتا ہے, تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے تو اور حصہ چلا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو پھر عادت ہو جاتی ہے, وہ مانگتے ہی رہتے ہیں اور جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے چہرے کے اوپر گوشت کا ذرہ برابر ٹکڑا بھی نہیں ہوگا, اسکیلیٹن بن کر کے آئیں گے, اسکل ہوگا, صرف چہرہ ہوگا اسکیلیٹن. تو اس لیے بھائی یہ مانگنا جو ہے اچھی چیز نہیں ہے, اپنی محنت کی کمائی سے کھانا چاہیے, اپنی محنت کی دال روٹی, یہ مانگ مانگ کر مرغ مسلم کھانے سے بہتر ہے. اس میں برکت بھی بہت ہے اور اس کی وجہ سے زندگی میں روحانیت آتی ہے, زندگی میں تقوی آتا ہے, زندگی میں دینداری آتی ہے, زندگی میں دین کا شوق آتا ہے, علم میں اضافہ ہوتا ہے, عمل میں برکت ہوتی ہے اپنی کمائی سے کھانے سے. تو اس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق دے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے اندر یہی چیز تھی, اس لیے کہ جن کی صحبت میں بیٹھے تھے انہوں نے ان کی خوب تربیت کی تھی اور ان کی صحبت سے تربیت ہو جاتی تھی. وہ جاتے تھے کھیتوں میں کام کرتے تھے, باغات میں کام کرتے تھے, کولی کا کام کرتے تھے, حمالی کا کام کرتے تھے, کولی کا کہ آپ کا سامان یہاں سے اٹھا کر کے میں گھر پہنچا دوں, گھر سے فلاں جگہ پہنچا دوں, اور پورا دن کام کرتے تھے, پسینے میں ریبزیب ہوتے تھے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے بارے میں حدیث شریفہ میں ملتا ہے کہ کانو محنت انفسہم, وہ خود اپنے خود کے خادم تھے, بخاری شریف کی روایت ہے, کانو محنت انفسہم, وہ خود اپنے خادم تھے, اپنے نوکر تھے, ان کے پاس نوکر چاکر نہیں تھے, اور چونکہ غربت زیادہ تھی اس لیے موٹے کپڑے پہنتے تھے, بہت باریک اور عمدہ کپڑے بھی نہیں تھے, موٹے موٹے کپڑے, تو خود محنت کرتے تھے, موٹے کپڑے تو پسینہ بہت زیادہ ہو جاتا تھا, تو اتنی محنت کرتے تھے وہ اور اتنا ہارڈ کام وہ کرتے تھے, ایک تو عربستان گرم ملک اور پھر ہارڈ ورک کرتے تھے, خود گھر کا کام بھی خود کرنا پڑتا تھا, شاپنگ بھی خود کرنی پڑتی تھی, سامان اٹھانا بھی خود پڑتا تھا, خود رہتا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت اسماء رضی اللہ عنہا یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بیٹی ہی آپ سمجھ لیجئے, حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جن کو آپ رویل فیملی کا ایک فرد کہہ سکتے ہیں, اور حضرت عمر کی بیٹی, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی, حضرت عائشہ کی بہن, اور اشر مبشرہ میں سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی بیگم, یعنی کتنا اونچا مقام حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا. مگر حدیث شریف میں ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ خود جو ہے, خود حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا جو باغ تھا اس باغ میں وہ خود کام کیا کرتی تھی, اور اپنے سر کے اوپر باسکٹ کے اندر وہ کھجور کی گٹلیوں کو جمع کر کے اس زمانے میں جو کچھ کام کرنا ہوتا تھا تو اپنے سر کے اوپر رکھ کر کے وہ جاتی تھی, محنت کرتی تھی, اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتی تھی. ایک گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا آسان کام نہیں ہے, اس گھوڑے کی ساری ضرورتیں پوری کرتی تھی. کیوں؟ تاکہ میرا شوہر فارغ ہو کر دین کے کام میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا رہے. تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اسے ایسا کام کرتی تھی. تو حدیثوں میں آتا ہے کہ خود محنت سے کام کرتے تھے, گرم ملک ہارڈ کام کرتے تھے, پسینہ بہت ہوتا تھا اور موٹے موٹے کپڑے ہوتے تھے, تو جب مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے تو مسجد نبوی کی چھت نیچی تھی، مسجد بھی چھوٹی تھی، ایئر کنڈیشن وغیرہ کا دور نہیں تھا، وینٹیلیشن وغیرہ نہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے پسینوں کی بو پھیل جاتی تھی، یعنی اتنا ہارڈ ورک کرتے تھے وہ کہ پسینوں کی بو پھیل جاتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر یہ کہنا پڑا کہ تم میں سے جو شخص بھی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو غسل کر کے آیا کرے، غسل کر کے آؤ. یہ غسل جو ہے شروع شروع میں غسل ضروری تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتوحات کا دور آیا، پھر ذرا کپڑے بھی عمدہ پہننے لگ گئے، کام کاج میں بھی کچھ کمی آ گئی، اور ذرا مسجد بھی وسیع ہو گئی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو میں کہتا تھا کہ غسل کرنا واجب ہے، اب جو ہے غسل کرنا مستحب ہے. تو غسل کرنے کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ اس طرح ہوئی تھی. تو اس سے پتا چلتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. اب بیعت ہوئی تو خلیفہ بن گئے، یعنی خلیفہ کی کیا حیثیت ہوگی، ہاں خلیفۃ المسلمین کتنی بڑی شخصیت. مگر جس دن ان کو خلیفہ بنایا گیا، دوسرے دن، یہ بھی بخاری شریف کی روایت، دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں، علیک سلیک ہوئی، کہاں جا رہے ہیں ابو بکر؟ کہا کہ مارکیٹ میں، بازار میں. کہا کیوں؟ تو کہ تجارت کرنے کے لیے. کہا تجارت؟ تو عمر مسلمین؟ تو کہا کہ ہاں، مگر خود کو بھی پالنا ہے اور بیوی بچوں کو بھی تو پالنا ہے. دیکھو خلیفہ جا رہا ہے کہاں؟ کام کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے جا رہا ہے خلیفہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر آپ بازار میں بیٹھ گئے روزی کے لیے تو پھر یہ مسلمانوں کے امور کو کون سنبھالے گا؟ اور فوراً آپ نے شورا بلائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور شورا میں بیٹھ کر کے طے کر دیا کہ شورا یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ آپ کام پر نہیں جائیں گے، آپ بیٹھ کر کے مسلمانوں کا کام کیجئے، مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھال کیجئے، اور بیت المال میں سے آپ کو وظیفہ ملے گا. تو دیکھو ایک امور مسلمین میں مشغول ہونے کی وجہ سے رات دن بیت المال میں سے ان کو پیسہ ملا، مگر اس میں بھی جو ہے، اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عجیب ان پر حالت طاری ہوتی تھی. تو اسی میں ہے کہ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں خلیفہ ہوں اور امور مسلمین کی وجہ سے میں اب کما نہیں سکتا، تو میں بیت المال میں سے لوں گا اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے، مگر میں بیت المال کی نگرانی اس طرح کروں گا، اتنی نگرانی میں کروں گا بیت المال کی کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے اتنا میں سیو کر لوں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر میں بیت المال کی نگرانی نہ کرتا ہوتا تو جو ویسٹیج ہو جاتا وہ میں ویسٹیج نہ ہونے دوں گا، تاکہ مجھے جو تنخواہ مل رہی ہو بھی ہو جائے. اور پھر اس میں مزید وہ واقعہ بھی ہے کہ ان کی بیگم نے یہ کہا کہ کچھ بیت المال میں سے پیسے زیادہ مل جاوے تو کچھ میٹھا، کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے، بہت دنوں سے سویٹ ڈش نہیں پکائی گئی ہمارے گھر میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی سویٹ ڈش کا شوق ہے وہ بیت المال میں سے ہم نہیں لے سکتے، وہ تو اللہ کا مال ہے، جتنا مقرر ہوا ہے اتنا ہی ہے. تو پھر بیگم نے سوچا کہ چلو ہم کچھ سیونگ کرتے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ بچاتی رہی، اور کچھ مہینے کچھ ہفتے جب گزر گئے تو پھر انہوں نے سویٹ ڈش پکائی، میٹھا کچھ پکایا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ میٹھا کہاں سے آ گیا آج؟ تو وہ کہنے لگی کہ بیت المال میں سے جو کچھ آتا ہے آپ مجھے خرچ کے لیے دیتے ہیں، اس میں سے میں کچھ نہ کچھ سیونگ کرتی رہی ہوں، اور سیو کر کے اتنے ہفتے میں میں نے، تو آپ نے حساب پوچھا پورا. جب معلوم ہوا کہ ہر مہینے اتنا سیونگ ہوا تو بیت المال میں آپ نے خط لکھ دیا اور کہا کہ اب بیت المال میں سے ہمارا جو وظیفہ ہے اور ہماری جو بینیفٹ ہے اس میں سے اتنا کم کر دو، اس لیے کہ ایکسٹرا مل رہا تھا، تبھی تو ہماری بیگم نے اس کو سیو کیا ہے. دیکھو دوسروں سے لینے میں کتنی زیادہ ان کو تکلیف ہوتی تھی، دوسروں سے لینے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک اور صلحاء کا یہی وطیرہ رہا ہے کہ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دوسروں سے مانگتے نہیں، دوسروں کے مال میں لالچ نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی صحابی کچھ مانگتا تھا آپ دیتے تھے، پھر مانگتا تھا دیتے تھے، پھر مانگتا تھا دیتے تھے. تو آپ تو بہت سخی تھے، مگر پھر فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو اس طرح مانگنا جو ہے، ان دنیا حلوت، ان ہاد المال خضیرت حلو، یہ مال بڑا سرسبز و شاداب ہے اور بڑا میٹھا ہے، مگر دیکھو جو شخص اشراف کے ساتھ اس کو لیتا ہے، مانگتا ہے، نظر رکھتا ہے کہ مجھے کچھ مل جاوے، تو اس میں برکت نہیں ہوتی. اور جو شخص لالچ نہیں رکھتا, اس کی مال پر نظر نہیں, کسی سے مانگتا نہیں اور من جانب اللہ آ جاتا ہے, تو حق تعالی شانہ اس میں برکت پیدا فرماتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ جب آئے تو حضرت سعد ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو بھائی بنایا گیا. تو سعد ابن الربیع رضی اللہ عنہ انصاری تھے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے, تو ان دونوں کو بھائی بنایا گیا. تو ابتدائی اسلام میں جب بھی کوئی ہجرت کر کے باہر سے مدینہ منورہ آتا تھا تو اسے کسی انصاری کا بھائی بنایا جاتا تھا. اور بھائی بنانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ دونوں سگے بھائیوں کی طرح رہو. اور شروع شروع میں ابتدائی اسلام میں ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو بھائی کی طرح وراثت بھی ملتی تھی, بعد میں یہ منسوخ ہو گیا, مگر ابتدائی اسلام میں بالکل بھائیوں جیسے ہو جاؤ, تم میں سے کسی کا انتقال ہوگا تو دوسرے کو وراثت بھی ملے گی, بھائی جیسے ہو جائے بھائی. اب یہ آپ کا بھائی ہے تو جیسے آپ سگے بھائی کے ساتھ معاملہ کرتے ویسے اس کے ساتھ کرو, اپنے گھر میں رکھو, اسے کھلاؤ پلاؤ, اپنی تجارت میں شریک کرو, خیال رکھو اس کا, اور اسے اپنے پیروں پہ کھڑا کرو, اسے سپورٹ کرو. اب شروع شروع میں بھی جب یہ پڑھتا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ باہر سے جب لوگ آتے ہیں محتاج تو ان بیچاروں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو پوچھتا نہیں ہے تو کسی کے گلے میں جبرن تو لگانا ہی پڑے گا کہ بھائی خیال رکھو آپ ان کا, خیال رکھو آپ ان کا, خیال رکھو آپ ان کا. تو یہ باہر سے جو آتے تھے تو کیا کریں گے, تو اس وجہ سے ایک ایک کو, مگر ایسا نہیں, اصل میں ہوتا یہ تھا کہ باہر سے جب لوگ آتے تھے تو صحابہ ان کو اپنے گھر لے جانے کے لیے آپس میں لڑتے تھے کہ میں ان کو لے جاؤں, میں ان کو لے جاؤں, میں ان کو لے جاؤں. تو جب بھی کوئی مہاجر آتا تھا تو لڑائی ہوتی تھی, مہاجر آتا تھا لڑائی ہوتی تھی, مہاجر آتا تھا لڑائی ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی باہر سے مہاجر آئے گا تو یہ فیصلہ آپ نہ کرے میں کروں گا, اور آپ خود فرماتے تھے کہ بھائی یہ آیا ہوا ہے اسے تم لے جاؤ, یہ آیا ہوا ہے اسے تم لے جاؤ, اسے یہ آیا ہوا ہے اسے تم لے جاؤ. تو لے گئی اور لے جا کر کے گھر میں یہ کہا کہ بھائی دیکھو اب تم میرے بھائی ہو گئے ہیں, بھائی ہو گئے ہیں. میری جتنی جائیداد ہیں, بہت مال ہے میرے پاس, زمینیں بہت ہیں, کھجور کے باغات اور درخت, اس کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں, آدھا تمہارا آدھا میرا. یہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی جو کچھ کھیتی باڑی سے واقفیت رکھتے ہیں, کہ کھیتی باڑی جب کسی کے پاس دو بینگے ہوتے ہیں, دو ایکر تین ایکر زمین ہوتی ہے, اور پھر وہ محنت کر کے اس کے چار بناتا ہے, اس کے پانچ بناتا ہے, اس کے چھ بناتا ہے, اس کے سات بناتا ہے, کتنی مشکلات سے وہ زمین بڑھتی ہے. اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ یہ باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہوتا ہے کہ دادا کے پاس اتنی تھی, باپ نے اتنی محنت کی, پھر خود بیٹے نے اتنی محنت کی, تو اس میں دل لگا رہتا ہے. یہ اس میں سے آدھا دے دینا, اس میں سے آدھا, یہ جو پرانے لوگ ہماری انڈیا میں جو زمینیں ہیں ان کو کیوں نہیں بیچتے؟ اس لیے کہ زمین ایک اپنی ایک لیگسی ہے اپنے ماں باپ کی, یہ ایک سینٹیمنٹل ویلیو رکھتی ہے زمین, کہ اس میں اپنا دل لگا رہتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ اب یہ نئی نسل جو آ رہی ہے وہ اپنے بوڑھے باپوں سے سب بکوا رہی ہے, اور گجرات میں بہت زمینیں اب بک رہی ہے, تو وہاں کے اعتبار سے, وہاں کی سیاست کے اعتبار سے یہ بہت غلط اقدام ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ساری گجرات کی اچھی اچھی زمینیں جا رہی ہیں, اس کا خمیازہ بھگتیں گے 40-50 سال کے بعد جب حالات پیدا ہوں گے. اس لیے کہ ساری زمینیں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے, ساری مسلمانوں کی زمینیں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے. تو یہ نئی نسل جو ہے ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں, تب وہ باپوں سے جبر کر کے بکوا رہی ہے کہ بھائی ہمیں تو وہاں سے کچھ لینا دینا نہیں, آپ بیچ دو اور ہمیں کم سے کم پیسے دے دو. تو یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے زمین, اپنا گھر. یہ افریقہ, ساؤتھ افریقہ میں لوگ 100-100 سال سے ہیں, مگر ابھی بھی ان میں سے بہت سے ہیں کہ جن کی زمین انڈیا میں ابھی ان کی ملک میں ہے. تو زمین کے بارے میں ایسا کہنا کہ میں آدھی آپ کو دے دوں آدھی خود رکھ لوں, یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے, بہت بڑی قربانی. اور پھر دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ میری دو بیویاں ہیں, تو دو بیویوں میں سے ایک کو میں طلاق دے دوں, آپ نکاح کر لو, یہ نہیں, دونوں بیویوں کو دیکھو آپ, اور دونوں میں سے آپ کو جو پسند آئے وہ مجھے کہو, میں اسے طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لو. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں شادی کرا دوں کسی اور لڑکی کے ساتھ, نہیں, دو بیویوں میں سے ایک کو میں طلاق دے دوں اور اس سے آپ شادی کر لو, بھائی بنایا ہے اتنا کہ میں شریک کر لوں اپنی سب چیزوں میں. مگر ایک ٹریننگ تھی وہاں,
کیا کہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت برکت دے، مجھے آپ یہاں کا بازار بتلا دو کہ بازار کہاں ہے جہاں بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں. تو وہ جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے اور تھوڑی سی پونجی لے کر کے آئے تھے، وہ گئے پہلے ہی دن سوق بنو قینقاع، بنو قینقاع کے بازار میں گئے، یہودیوں کا بازار تھا، وہاں گئے اور اس زمانے کے اعتبار سے ٹریڈنگ کی، آپ کے پاس جو تھا اس سے خریدا، خریدنے کے بعد بیچا، پھر کچھ خریدا، پھر کچھ بیچا، پھر کچھ خریدا، تو ایسا کرتے کرتے کچھ پروفٹ بنتی ہے. تو پروفٹ بنی تو جب یہ رات کو آئے واپس تو اپنے ساتھ چیز کو لے کر آئے، پنیر، پنیر لے کر آئے اور پنیر لا کر دسترخوان پہ رکھ دیا. یعنی پہلے دن بھی مفت میں اپنے ہوسٹ کا کھانا نہیں کھایا، صبح سے شام تک محنت کی اور محنت کر کے اتنا نفع ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں ان کو پنیر ہاتھ میں آیا، اور وہ پنیر لائے اور پنیر لائے، گھر میں مفت میں نہیں پڑے رہے کہ نہ یہ ہمیں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. ثم تاب الغدو، حدیث میں ہے، ثم تاب الغدو، پھر لگاتار صبح کو اٹھ اٹھ کے جاتے رہے، پھر لگاتار صبح کو اٹھ اٹھ کے جاتے رہے، یہاں تک کہ اتنے پیسے ہو گئے کہ خود اپنے پیروں میں کھڑے ہو گئے اور شادی کر لی، اور شادی کر کے پھر اپنے پیروں میں اتنے کھڑے ہو گئے کہ مالدار ترین لوگوں میں سے ہو گئے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان کی طبیعتیں تھیں. تو ہمیں بھی ذرا اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے کندھوں پر نہیں پڑے رہنا چاہیے، بلکہ خود اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال کی فکر کرنی چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کماتے ہیں، خود ہی اڑاتے رہتے ہیں اور بیوی کی فکر نہیں کرتے، بچوں کی فکر نہیں کرتے، اور پھر جو ہے بچے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں. بیوی اگر دیندار ہے تو بیچاری مظلومیت کی زندگی گزارتی ہے، صبر کے ساتھ دن نکالتی ہے، کاٹتی ہے، اور اگر دیندار نہیں ہے تو وہ بھی کسی کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. پیسے ہاتھ میں نہیں آتے تو کیا کرے گی؟ تو بچوں کا بھی خیال رکھو، بیوی کا بھی خیال رکھو، ماں باپ کا بھی خیال رکھو. اور ماں باپ کے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں، بیویوں کے بارے میں بھی کہتا ہوں، بیویوں کے بارے میں، کہ بیویوں کو گھر میں خرچ کے پیسے آپ دیتے ہیں، بیویوں کو گھر میں خرچ کے، کہ ہمارے گھر میں ہر ہفتے 25 پاؤنڈ کا خرچہ ہوتا ہے، تو 25 پاؤنڈ کا خرچ دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ اپنی طاقت کے مطابق کچھ اس کی ذات کے لیے بھی دو کہ بھئی یہ 25 پاؤنڈ جو ہے تو گھر کے خرچ کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب باقاعدہ تمہیں کرنا ہے اور اللہ کے یہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا، یہ 25 پاؤنڈ میرے ہیں اور میں گھر کے خرچ کے لیے دے رہا ہوں، اور یہ 10 پاؤنڈ تمہارے لیے ہے، تم آزاد ہے، تم تمہاری امی کو ہدیہ دو، تمہارے بھائی بہنوں کو کچھ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. یہ 100 پاؤنڈ ہمارے گھر کے خرچ کے لیے ہے، یہ 50 پاؤنڈ تمہارے ہیں. عورتوں کے ساتھ ایسا ملاطفت کا معاملہ کرنا چاہیے، کبھی ضرورت کے بغیر بھی ان کو کہو کہ بھئی کپڑے خرید لو ایک جوڑی. اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو ایسا کرنا چاہیے، ایسا تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ ایسا حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. اس ملک میں مالی اعتبار سے ماں باپ محتاج نہیں ہے، یا تو وہ کماتے ہیں، ان کا کوئی خود کا انکم ہے، یا حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے، مگر دل میں ان کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی طرف سے محبت دیکھنا چاہتی ہے، ماں باپ محبت دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم 5 پاؤنڈ بھی ماں باپ کے ہاتھ میں دے دیں خوشی کے موقع پر، مہینے میں ایک دفعہ ان کی کوئی پسند والی چیز دکان سے خرید کر لے آئیں، سفر میں گئے ہیں ان کے لیے کچھ لے کر کے آئیں، تو ان کو کتنی خوشی ہوگی. اور ماں باپ کے ہاتھ میں ہماری رقم جائے گی، اس رقم کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو وہ کتنی برکت والی ہو جائے گی. ہم دوسروں کو ہدیہ دے سکتے ہیں، دوستوں کو دے سکتے ہیں، بزرگوں کو دے سکتے ہیں، ہمارے اساتذہ کو دے سکتے ہیں، مگر ماں باپ کو نہیں دے سکتے. تو یہ اندر سے ایک چیز ہوتی ہے اندر سے کہ محبت، تو محبت کو فیل وہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں تو ان کے لیے محبت ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، مگر اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، مسکرا کر اظہار کرنا چاہیے، ہنسی مذاق کر کے اظہار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ گمخاری کر کے اظہار کرنا چاہیے، انہیں کچھ دے کر اظہار کرنا چاہیے. تو مالی معاملات میں احتیاط کرنا چاہیے بھائی. اور حقوق جتنے بھی ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے، انہیں بھی ادا کرنا چاہیے. اور جو مخلوق کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، دوسرے اللہ کے بندوں کے حقوق انہیں بھی ادا کرنا چاہیے, اور مال کو اپنی آخرت بنانے کا ایک بہت اہم طول بنانا چاہیے, بہت اہم آلہ بنانا چاہیے, بہت اہم چیز بنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس کو پورا کرے.
تو ہاں, دیوبند میں یہ مشہور تھا کہ جو گائے اور جو بھینس اس غریب آدمی کا کاٹا ہوا گھاس کھاتی ہے وہ صحت مند بھی رہتی ہے اور دودھ بھی بہت دیتی ہے. حالانکہ یہ سب ایک ہی جگہ سے کاٹ کر لاتے ہیں, لیکن صحبت کا اثر, نیکی کا اثر, روحانیت کا اثر, خلوص کا اثر بجا طور پر ہوتا ہے.
تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھاس کاٹ کر لاتے تھے, ایک ہی جگہ سے, ایک ہی جنگل تھا, مگر یہ خاص آدمی تھا تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا گھاس جو بھینس کھاتی ہے, جو گائے کھاتی ہے, تو دودھ میں بھی بہت برکت ہوتی ہے, وہ بھینس اور گائے بہت تندرست رہتی ہے. تو جتنے گائے بھینس والے ہیں وہ اس جگہ پر جمع ہو جاتے تھے کہ جہاں وہ گھاس کاٹ کر کے لانے کا مخصوص وقت ہوتا ہے شام کو, تو وہاں سب کھڑے رہتے تھے, اور دوسرے لوگ گھاس لا رہے ہیں ان کے گھاس کو پہلے کوئی ٹچ نہیں کرتا تھا, سب اس کا انتظار کرتے تھے. وہ آتا تھا اور اس کا خریدنے کی کوشش کرتے تھے, جس کے ہاتھ میں آ گیا آ گیا, جب وہ بیچنے سے فارغ ہو جاتا تھا اس کے بعد مجبوراً دوسروں سے لیتے تھے. اچھا, اس کا مزاج عجیب تھا, اس کا مزاج کہ وہ مخصوص مقدار تھی اس کی کہ اتنی ہی گٹھڑی لاؤں گا, وہ اگر 100 گٹھڑی لاتا تو اسی کی بکتی, مگر نہیں, وہ اس کی ایک مقدار متعین تھی, اس لیے کہ اس میں لالچ نہیں تھی, تو اس کی ایک مقدار مقرر تھی کہ اتنی گٹھڑی بیچنے سے میرا پورا ہو جاتا ہے, تو گٹھڑی بھی اس کی مقدار مقرر اور رقم بھی اس کی مقرر تھی, دوسروں سے کچھ زیادہ تھی, اس سے کم زیادہ نہیں کرتا تھا, بس وہ لاتا تھا اتنی بیچتا تھا اور وہ پیسے لے کر کے چلا جاتا تھا, اور وہ جو رقم اس کے ہاتھ میں آتی تھی پھر وہ کچھ حصوں میں تقسیم کر دیتا تھا.
اس کی ایک صفت تو یہ تھی کہ روزانہ اتنا ہی کاٹ کر لاتا تھا جتنے پیسے کی اس کو ضرورت ہوتی, زیادہ نہیں, بس اتنا لاتا تھا جتنا کاٹ کر پیسے آ جائے اور اس پیسے سے گھر کی روزی روٹی ہو جائے اور بس. باقی سارا وقت وہ اپنے دوسرے کاموں میں لگاتا تھا, گھر میں جو ضرورت ہوتی تھی, بیوی بچوں کی فکر, اپنے اعمال کی فکر, ماں باپ کی فکر, بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی فکر. تو ہوتا یہ تھا کہ جتنے لوگ چارہ خریدنے کے لیے جاتے تھے وہ سب اس کا انتظار کرتے تھے, جتنے لوگ کاٹ کاٹ کر لاتے تھے ان سے کوئی نہیں خریدتا تھا, لیکن جب وہ آ جاتا تھا تو وہ سب اس پر ٹوٹ پڑتے تھے اور اس کی قیمت بھی فکسڈ ہوتی تھی, اس سے کم بھی نہیں کرتا تھا, اس کے اوپر بھی نہیں لیتا تھا. تو اس طرح امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا تھا. اسے پتا تھا کہ یہ دنیا تو دار الاسباب ہے, جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ تو بس سبب ہے, اصل روزی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. اور جب یہ آتا تھا سب اس پر ٹوٹ پڑتے تھے, جس کے ساتھ وہ ڈیل کر لیتا تھا اس کی گھاس فوراً بک جاتی تھی, اس کے بعد لوگ دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے تھے. یہ صاحب روزانہ کی جو انکم ہوتی تھی اس کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا کہ اس میں سے اتنے پیسے بیوی بچوں کے خرچ کے لیے, اتنے پیسے فلاں چیز کے لیے, اتنے پیسے فلاں چیز کے لیے, اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بزرگوں کی دعوت کے لیے یہ رکھتے تھے. اور پورے سال میں جب وہ رقم جمع ہو جاتی تھی تو سال میں ایک مرتبہ دیوبند میں جتنے بڑے بڑے بزرگ اور مشائخ تھے سب کو دعوت دیتے تھے. یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. ان بڑے بڑے مشائخ کو دعوت دیتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ صاحب ہماری سال میں ایک مرتبہ دعوت کرتے تھے, لیکن ہمیں ان کی دعوت کا بڑی شدت سے انتظار رہتا تھا, بہت انتظار کرتے تھے کہ کب ہماری دعوت ہوگی. اب اندازہ کیجئے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص کی دعوت کھانے کا کتنا شوق. اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ اگر کسی کے یہاں یہ حضرات دعوت کھانے جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے, دعوت دینے والے کا حق ہے, اور اس سے محبت بڑھتی ہے, مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے. میرے بھائیو, اگر اکابر مشائخ بزرگان دین ہمارے یہاں کچھ کھانا کھا لے تو ہمیں ان پر کوئی احسان نہیں جتانا چاہیے، بلکہ یہ تو ان کا احسان ہے کہ اپنے مشغول وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ہمارے یہاں تشریف لے آئے۔ اگر ہم انہیں کوئی چھوٹا موٹا ہدیہ دے دے اور وہ قبول کر لے تو یہ ہمارا احسان نہیں ہے، ان کا احسان ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں ان دنیاوی چیزوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ خوش کرنے کے لیے لے لیتے ہیں۔ ان کو دعوتوں کے چکر میں پڑنے کی فرصت کہاں ہوتی ہے؟ وہ سنت سمجھ کر ہماری دل جوئی کے لیے ہمارے یہاں آتے ہیں۔ بہرحال حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے رغبت رہتی تھی، ان کی دعوت کا اشتیاق رہتا تھا، انتظار رہتا تھا، اور حضرت نے یہ فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ ان کے گھر جا کر جب ہم دعوت کھا لیتے تھے تو ان کے لقموں کا اثر یہ ہوتا کہ 40 دن تک 24 گھنٹے طبیعت صرف اور صرف عبادت کی طرف متوجہ رہتی تھی۔ 40 دن تک ہر وقت یہ کہ عبادت اور تہجد میں آنکھ خود کھل جاتی تھی اور بغیر کسی مشقت کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔
بس کہنے کا منشا یہ ہے، بات اصل میں حلال کی چل رہی ہے کہ حلال کمائی کی وجہ سے، حلال خوراک کی وجہ سے، حلال کھانے کی وجہ سے نیکیوں کی رغبت ہوتی ہے، نیک کام کی طرف دل چلتا ہے اور گناہوں سے طبیعت رکتی ہے، اور جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو گناہوں کی طرف طبیعت چلتی ہے اور نیک کاموں سے رکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرۃ۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ اللهم اهد الناس جميعا، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم ثبتنا على الإيمان، وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان۔ يا أرحم الراحمين، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما۔ اے ارحم الراحمین، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین، سوئے خاتمے سے، تیری ناراضگی سے، جہنم سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما۔ الہ العالمین، جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ختم فرما۔ الہ العالمین، جن رشتے داریوں میں ناچاکیاں ہیں محبت سے مبدل فرما۔ اے ارحم الراحمین، جو گمراہ ہے انہیں ہدایت عطا فرما، گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں انہیں عافیت کی صحت واپس لوٹا. الہ العالمین جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے ارحم الراحمین جو بے گھر ہیں انہیں وسعت والے گھر عطا فرما. الہ العالمین جن کے کاروبار میں نقصان ہے الہ العالمین ان کو ترقی عطا فرما. الہ العالمین جن کی روزیوں میں تنگی ہے الہ العالمین برکت عطا فرما. اے ارحم الراحمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما. جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نجات عطا فرما. الہ العالمین دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. آخرت کی اہمیت پیدا فرما. علم کی اہمیت پیدا فرما. عمل کی توفیق عطا فرما. علماء کی مشائخ کی محبت عطا فرما. دین کی دینداروں کی محبت عطا فرما. تقوی کی تقوی والوں کی محبت عطا فرما. ان کی صحبت عطا فرما. بری صحبت سے بری گھڑی سے الہ العالمین برے عمل سے بری بات سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین جب تیری بارگاہ سے برکات انوار نازل ہو رہے ہوں اور تیری بارگاہ سے روحانی نعمتیں لٹ رہی ہو الہ العالمین اس وقت ہمیں غفلت اور محرومی سے محفوظ فرما. اس وقت غفلت اور محرومی سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے, ہماری جھولیوں کو بھر دے, ہماری جھولیوں کو بھر دے. ہماری بخشش فرما دے. ہمیں اپنا بنا لے. ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. ہمیں اپنے محبوبوں میں شامل فرما لے. اپنے اولیاء میں شامل فرما دے. ہمیں اپنی معرفت عطا فرما. یقین نصیب فرما. ایمان نصیب فرما. عشق الہی عشق نبوی نصیب فرما. الہ العالمین قرآن سے حدیث سے علم نبوت سے مناسبت عطا فرما. وابستگی عطا فرما. ہمارا مزاج شرعی بنا دے. ہمارا مزاج شرعی بنا دے. ہمارا مزاج شرعی بنا دے. الہ العالمین دین کا ذوق نصیب فرما. علم کا ذوق نصیب فرما. الہ العالمین علم پر عمل کرنے والا بنا دے. علم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والا بنا دے. الہ العالمین ہماری زندگی کی ہر گھڑی کو دعوت بنا دے. ہماری زندگی کی ہر گھڑی کو تعلیم و تعلم بنا دے. رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین تیرا عشق نصیب فرما. تیرا عشق نصیب فرما. تیرے عشاق میں شامل فرما. اے ارحم الراحمین بہت کوتاہیوں والی زندگی گزری ہے. الہ العالمین تو معاف فرما دے. معاف فرما دے. معاف فرما دے. نظر کرم فرما دے. اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے. الہ العالمین ناراضگی سے بچا لے. ناراضگی سے بچا لے. مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما. الہ العالمین بالخصوص پاکستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان اور برما. الہ العالمین اسی طرح سری لنکا جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین یہ سب کچھ ہمارے اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. الہ العالمین ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں کو دین سے وابستہ کر دے. الہ العالمین غیر مسلموں کے دلوں کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نرم فرما دے. وہ بھی تیرے بندے ہیں. انہیں ہدایت سے سرفراز فرما. انہیں ہدایت سے سرفراز فرما. انہیں بھی آخرت کی سرخ روئی عطا فرما. الہ العالمین امن کو عام فرما دے. امن کو عام فرما دے. الہ العالمین نصرت کے برکت کے دروازے کھول دے. قدم قدم پہ رحمت نصرت برکت نازل فرما. ممالک اسلامیہ کو اچھے حکمران نصیب فرما. دین سے اسلام سے مسلمانوں سے قرآن سے قرآنی تعلیمات سے محبت کرنے والے حکمران نصیب فرما. الہ العالمین یہ مسلم ممالک میں استحکام نصیب فرما. جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ہر جگہ پر سیاسی استحکام نصیب فرما. امن کو عام فرما. امن کے عام ہونے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما. ہمارے اس ملک میں بھی امن کی فضاؤں کو عام فرما. دین کی فضاؤں کو عام فرما. محبت کی فضاؤں کو عام فرما. الفت کی فضاؤں کو عام فرما. علم و عمل کی فضاؤں کو عام فرما. روحانیت کی فضاؤں کو عام فرما. رشد و ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. دعوت کی فضاؤں کو عام فرما. الہ العالمین قرآنی اور احادیثی روشنیوں کی فضاؤں کو عام فرما. اے ارحم الراحمین اخلاق نبوی کی فضاؤں کو عام فرما. عشق الہی کی فضاؤں کو عام فرما. الہ العالمین اس ملک میں خوب استحکام پیدا فرما. خوب استحکام پیدا فرما. خوب استحکام پیدا فرما. الہ العالمین پورے عالم میں جتنی جماعتیں جتنی جمعیتیں کام کر رہی ہیں جتنے مدارس جتنی مساجد جتنی خانقاہیں ہیں مقامات مقدسہ ہر فرد مسلم ہر فرد بشر کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے
جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.